बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आफताब और उसकी रोशनी की कसम और चांद की कसम जब वो उसके पीछे चले और दिन की कसम जब वो रोशनी बख्शे और रात की कसम जब वो उसे ढांक ले और आसमान की कसम और जिसने उसे बनाया है और ज़मीन की कसम और जिसने उसे बिछाया है और नफ्स की कसम जिसने उसे दुरुस्त किया है फिर बदी और तकवा की हिदायत दी है। बेशक वो कामयाब हो गया जिसने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया और वो नामुराद हो गया जिसने उसे आलूदा कर दिया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह शम्स की आयात 1-10 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामीन हमारी ये नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehr.tv.ir। सामीन हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے آپ سماعت فرمائیں گے، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اور اچھی میراث، ادب بہترین زیور، غور و فکر ایک صاف آئینہ، معذرت خواہی ایک ڈرانے والا ناصح ہے۔ تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو۔ آپ فرماتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں، علم ان پر حکومت کرتا ہے۔ تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ، بی جے پی اور کانگریس کے درمیان مقابلہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں مزید قیام، اور نون لیگ کے قائد سے نئے آرمی چیف کی تقرری اور دیگر ملکی معاملات پر اہم بات چیت۔ بحرین میں آل خلیفہ کے نمائشی عام انتخابات، سیاسی جماعتوں اور اہم شخصیات کی جانب سے الیکشن کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا، جو شام 5 بجے ختم ہو گیا۔ ہماچل پردیش کی ریاستی اسمبلی کی کل 68 سیٹوں کے لیے ایک ہی دن میں ووٹ ڈالے گئے۔ ہماچل پردیش کے انتخابات میں اصل مقابلہ حکمراں بھارتی جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے درمیان ہے۔ انتخابی میدان میں 412 امیدواروں نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم مودی اور حزب اختلاف کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ہماچل پردیش کے ووٹروں سے اپیل کی تھی کہ وہ رائے دہی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس درمیان کانگریس پارٹی نے الزام لگایا کہ پولنگ ٹیم سست رفتاری سے کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹروں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں اور رائے دہندگان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انتخابی نتائج کا اعلان 8 دسمبر کو کیا جائے گا۔ اسی دن گجرات کی ریاستی اسمبلی کے انتخابی نتائج کا اعلان ہوگا۔ گجرات میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات دسمبر کی ابتدائی تاریخوں میں کرائے جائیں گے۔ ہماچل پردیش میں ووٹنگ کی شرح 50% سے زیادہ رہی۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر ووٹنگ کا عمل پرامن رہا۔ ہماچل پردیش کے ریاستی انتخابات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کنور ضلع کے علاقے تاشی گنگ میں بھی لوگوں نے جا کر ووٹ دیا، جو دنیا کا سب سے بلندی پر بنا پولنگ اسٹیشن ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں اپنا قیام ایک دن کے لیے مزید بڑھا دیا، اور نواز شریف سے ان کی ایک اور ملاقات کا پروگرام بن گیا۔ پاکستانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شہباز شریف نے، جو کل رات پاکستان واپس لوٹنے والے تھے، لندن میں اپنا قیام ایک دن اور بڑھا دیا، اور نئے آرمی چیف کی تقرری اور دیگر اہم معاملات پر نواز شریف سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ان دونوں پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر سب کی نگاہیں ہیں. پچھلے 3 روز میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائد اور اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے 4 ملاقاتیں کی تھیں, جن میں پاکستان کی اندرونی صورتحال اور خاص طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری پر بات چیت ہوئی. اس درمیان لندن سے ہی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے بھی ہوئے. خبروں میں کہا گیا کہ شریف برادران نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. لندن میں شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقاتوں پر شیخ رشید نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لندن میں استخارہ میٹنگ 7 روزہ چلے میں تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کینیا کی پولیس کو سینئر صحافی ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث قرار دے دیا. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل محسن حسن بٹ نے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کینیا پولیس اس شوٹر تک رسائی نہیں دے رہی جس کا ہاتھ 2 ہفتے قبل زخمی ہو گیا, اور اس افسر تک رسائی نہ دینا بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس کینیائی پولیس افسر کا بیان بہت اہم ہوتا. ڈی جی ایف آئی اے نے کینیا کی پولیس نے 4 میں سے 1 افسر کو پاکستانی تحقیقاتی ادارہ کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جس 1 افسر کو پیش نہیں کیا گیا وہ ارشد شریف پر گولیاں چلانے والوں میں شامل تھے. ان کا کہنا تھا کہ کینیا کی پولیس نے ارشد شریف کو گاڑی پر اندر سے فائرنگ کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. کینیا کی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ارشد شریف کی گاڑی کے اندر ہونے والی فائرنگ سے پولیس افسر کا ہاتھ زخمی ہوا تھا. ڈی جے ایف آئی اے نے یہ بھی بتایا کہ کینیا کی پولیس کے 3 شوٹرز سے پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے جو پوچھ گچھ کی ہے ان میں گمبھیر نوعیت کے تضادات سامنے آئے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ کینیا کی پولیس ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. بحرین کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی اور مذہبی قائدین نے عوام سے انتخابات کے بائیکاٹ اور پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل کی ہے. شیعیان بحرین کے قائد آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اپنے ایک بیان میں بحرینی عوام پر زور دیا کہ 12 نومبر کو ہونے والے پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے گریز کریں. بعض نجی مقامی ٹیلی ویژن چینلوں سے نشر ہونے والے اس خطاب میں آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کا کہنا تھا کہ شاہی حکومت کے ذریعے کرائے جانے والے انتخابات میں حصہ لینا ملک سے غداری ہے. بحرین میں آج 12 نومبر کو پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات کرائے جا رہے ہیں. بحرین کے انقلابیوں اور سول رائٹس کے لیے کام کرنے والی متعدد تنظیموں نے عوام سے آج ہونے والے پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے. بحرین کے انقلابیوں اور سول رائٹس کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انتخابات نہ تو آزادانہ اور شفاف ہیں اور نہ ہی جمہوریت کے بنیادی ترین اصولوں پر پورے اترے ہیں. بحرین کی عمل اسلامی موومنٹ کے نائب سربراہ عبداللہ الصالح نے پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور اقتدار کی پران منتقلی کے خواہاں ہیں, لیکن شاہی حکومت جو کر رہی ہے اسے الیکشن کا نام نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ انتخابات نہیں بلکہ اپنی آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کو تقویت دینے کی کوشش ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ وجہ ہے کہ تمام مخالفین نے, جن میں علماء اور دانشور حضرات بھی شامل ہیں, عوام سے انتخابات میں حصہ نہ لینے کی اپیل کی ہے. الوفا تحریک کے ایک رہنما سید مرتضی السندی نے بھی کہا ہے کہ بحرین کے عوام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ حکومت عوام کی منشا کے برخلاف انتخابات کے ذریعے اپنی آمریت کو قانونی جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ شاہی حکومت دھوکے بازی اور ڈیلٹا فورس کے غیر ملکی گماشتوں, امریکی اور برطانوی فوجیوں اور ان کے صہیونی حامیوں کی مدد سے اقتدار میں باقی رہنا چاہتی ہے. بحرین کی خلاص تحریک کے سربراہ عبدالرؤف شائب نے بھی ان انتخابات کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے عوام سے ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بحرینی قوم بھی سامراجی محاذ کے خلاف جدوجہد کرنے والی امت اسلامیہ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کی سامراجی طاقتیں بحرین میں جمہوریت کے خلاف اکٹھا ہو گئیں اور خاندانی آمریت کو بچانے کے لیے تمام وسائل اور حربے آزما رہی ہیں. طوفان نام کے ہیکر گروہ نے بحرین کی شاہی پارلیمان کی ویب سائٹ ہیک کر کے بحرینی شہیدوں کی تصویریں اس پر لگا دی. بحرین میں نمائشی پارلیمانی انتخابات کے موقع پر اس ہیکر گروہ نے شہید رضا عبداللہ الغسرہ اور انقلاب بحرین کے دیگر شہیدوں کی تصاویر کو پارلیمان کی ویب سائٹ کے پہلے صفحے پر لگا دیا. اس ہیکر گروہ نے طوفان قادم عبارت بھی اسی پیج پر لگا دی جس کے معنی ہے طوفان آنے والا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ بحرینی حکام کو دیے جانے والے دھمکی آمیز پیغام کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد مزید کاروائیاں ہونے والی ہیں. طوفان ہیکر گروہ نے سماجی رابطہ عامہ کی ویب سائٹس پر جاری ایک اور پیغام میں اعلان کیا ہے کہ یہ اقدام بحرینی عوام اور ان کے حق خود ارادیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ارکان کی اکثریت نے ایک فلسطینی جانب سے پیش کردہ مسودے پر ہونے والی ووٹنگ میں شرکت کر کے صہیونی بستیوں کی تعمیر کو سرے سے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیٹی فار ڈی کالونائزیشن میں فلسطین کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس مسودے کو اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا جس میں فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد رسانی اور روزگار کے ادارے آنروا کی سرگرمیوں کو جاری رہنے اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کے غیر قانونی ہونے کا معاملہ پیش کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے 98 رکن ممالک نے اس مسودے کے حق میں ووٹ دیا، 53 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا جبکہ صرف 17 ممالک نے اس مسودے کے خلاف ووٹ دیا۔ توقع کے مطابق امریکہ، اٹلی، آسٹریلیا، کینیڈا، آسٹریا، جمہوریہ چیک کا شمار ان ممالک میں تھا جنہوں نے فلسطین کی جانب سے پیش کردہ اس مسودے کے خلاف ووٹ دیا۔ دریا اثنا بیت المقدس کے امور کے ماہر فخری ابو دیاب نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکام نے بیت المقدس اور اس کے مضافات میں 38 نئی صہیونی بستیوں کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تل ابیب بیت المقدس کے قدیم علاقوں کو یہودی رنگ دینے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ ابو دیاب نے بتایا کہ صہیونی حکومت بیت المقدس کی فلسطینی شناخت ختم کر کے اس میں صہیونیوں کو بسانے اور آبادی کے تناسب کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ واضح ہے کہ صہیونی انتظامیہ فلسطینیوں کو اپنی ہی زمین پر بھی تعمیرات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تاکہ بیت المقدس کے حقیقی باشندوں کو ان سرزمینوں سے نکال باہر کیے جانے اور غرب اردن پر مکمل قبضے کا راستہ ہموار ہو سکے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب اسرائیلی صہیونی بستیاں تعمیر کر کے فلسطینی سرزمینوں کو ہڑپنے اور جغرافیائی تبدیلی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے ناجائز اور غیر قانونی اقدامات میں امریکہ کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اس درمیان یوکرین نے فلسطین کے مسودے کے حق میں ووٹ دے کر اسرائیل کے قبضے کو ایک قانونی مسئلے کے طور پر عالمی فوجداری عدالت میں پیش کرنے کی حمایت کر ڈالی۔ کی ایف کے اس فیصلے پر صہیونی حکومت چراغ پا ہو گئی اور یوکرین کو اس فیصلے کی خاطر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یوکرین نے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے پر ہیگ کی عالم عدالت انصاف کے استفسار کے حق میں ووٹ دے کر صہیونیوں کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ فلسطین کا ارین الاسود گروہ صہیونی حکومت کی نئی کابینہ کے لیے ایک بھیانک خواب بن چکا ہے۔ صہیونی تجزیہ نگار یونی بن مناہیم نے ارین الاسود مزاحمتی گروہ کو بنیامین نتنیاہو اور نئی صہیونی کابینہ کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ یونی بن مناہیم نے کہا ہے کہ فتح اور جہاد اسلامی کی مشترکہ بٹالین جنین جس کی ہدایت ابو رعد کر رہے ہیں اور بلاتا بٹالین بھی اسرائیلیوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں، لیکن اسرائیلی کابینہ کو ان سب سے بڑھ کر ارین الاسود کی جانب سے خطرہ لاحق ہے۔ واضح ہے کہ ارین الاسود گروہ نے گزشتہ ہفتوں کے دوران صہیونی فوجیوں اور بستیوں میں مقیم غاصب اسرائیلیوں کو متعدد چھاپہ مار حملوں کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں صہیونی سکیورٹی حلقوں میں خوف کا عالم بری طرح پھیل چکا ہے۔ یاد رہے کہ ارین الاسود یا شیروں کی کچھار مزاحمتی گروہ نے رواں سال ستمبر کے مہینے میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کا اعلان اور غرب اردن کے مختلف علاقوں سے صہیونیوں کو نکال باہر کرنے کا عہد کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور سیاسی گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔
سلام
جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج بحرین میں انتخابات ہو رہے ہیں، آل خلیفہ حکومت ان انتخابات سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا کہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح کی یہ استبدادی اور ڈکٹیٹر حکومت ہے، آل خلیفہ ایک خاندانی حکومت ہے، خاندان ایک برسر اقتدار ہے عرصے سے، تو اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ کے زیر انتظام جو الیکشن ہوں گے یا جس طرح کی جمہوری سرگرمیاں ہوں گی وہ تو یقیناً مشکوک ہوں گی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین کے اندر ویسے بھی 2011 سے لے کے ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو مسلسل آل خلیفہ کی استبدادی حکومت کے خلاف مظاہرے، ایجیٹیشن، دھرنے اور احتجاج جاری ہے، اور عوام کی اکثریت اس حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اس کا جمہوری حق ہے۔ عوام کی اکثریت، عوام کے اکثریتی طبقے جس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، اس میں علماء شامل ہیں، اس کے اندر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات ہیں، چاہے اس میں شعبۂ صحافت ہو، جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اہم عہدوں پہ فائز افراد ہیں، خواتین کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ آل خلیفہ حکومت کے خلاف نکلتی ہے بچوں سمیت، اور جس انداز سے وہاں سے مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے تو یہ توقع رکھنا کہ یہ حکومت کوئی ان کو جمہوری حق دے گی تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یقیناً یہ جو انتخابات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، تو یہ مقاصد یہ ہیں کہ ایک نمائشی قسم کے یہ انتخابات ہوں گے، اپنے مرضی کے لوگوں کو انتخاب کیا جائے گا، اپنی مرضی کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، پھر اپنی مرضی کا کوئی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اور یوں لوگوں کو، عوام کو اور دنیا کو اور عالمی اداروں کو دھوکہ دیا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے الیکشن بھی منعقد کیے اور پارلیمنٹ بھی ہماری ہے اور پارلیمنٹ نے فلاں کو وزیر اعظم بھی، چونکہ ماضی میں بھی ایک دو دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے، اور ماضی میں بھی جب ان کے 2011 سے پہلے جب انتخابات ہوئے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں لوگ یعنی منتخب ممبران جب پہنچے تو انہوں نے جب اپنی آراء کا اظہار کیا تو وہیں پہ ان پہ پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی تھیں، اور وہیں سے ہی بنیادی طور پہ یہ تحریک بھی چلی تھی۔ یعنی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی، اس وقت جو آل خلیفہ حکمران ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا، اب بادشاہ بھی خود، وزیر اعظم بھی خود، اور اہم عہدوں پہ افراد بھی اپنے خاندان کے، تو پھر پارلیمنٹ کہاں کی، پارلیمنٹ کے اراکین کس کے لیے، اور پارلیمنٹ کے ہونے والے فیصلے کہاں پہ کارآمد ہوں گے؟ تو ان حالات میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، اول تو یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کے خلاف کمپین ہے، الیکشن کے خلاف بائیکاٹ ہے، اور تقریباً تمام آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی جماعتیں ہیں بحرین کی، سب نے بائیکاٹ کیا ہے، اور باقاعدہ پریس کانفرنسز کر کے، باقاعدہ اعلان کر کے، خفیہ بھی نہیں، علنیہ انہوں نے ان انتخابات کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور عوام نے بھی اس پہ لبیک کہا ہے۔ یعنی آپ پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھیں جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں بحرین کے اندر، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کو بحرین کی موجودہ ڈکٹیٹر حکومت کے انتخابات پہ ذرا برابر بھی اعتماد نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، یا دنیا کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے جو تحریک چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے میڈیا میں کبھی کبھی جو خبریں آتی ہیں، تو یقیناً آل خلیفہ کے لیے وہ ندامت اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں کہ نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی جمہوری حقوق ہیں، تو اب انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ چلے ایک جعلی قسم کے، نمائشی قسم کے انتخابات کرا دیتے ہیں، اور انتخابات جو ہیں وہ اس کے نتائج یقیناً ان کے اپنے مرضی کے ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور عالمی میڈیا پہ بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان انتخابات کو نہ عوام قبول کریں گے اور نہ ہی اس کی کوئی عالمی سطح پہ اس کی کوئی حیثیت یا وقت ہوگی۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مختصر مگر جامع گفتگو کا۔ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھروں جس جس میں آرام سے رات دن میں پھروں, جس میں آرام سے رات دن میں وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا. جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا, جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا, مروں آب کوثر پلا دیجئے گا, مروں آب کوثر پلا دیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو, گناہگار ہوں پر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 22 آبان, 18 ربیع الثانی اور 13 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں. اٹھارہ ربیع الثانی سن 602 ہجری قمری کو معروف عالم دین اور فقیہ محقق ہلی عراق کے شہر ہلہ میں پیدا ہوئے. ان کا شمار بلند مرتبہ علماء و فضلاء میں ہوتا تھا. انہیں شعر و ادب میں بھی مہارت حاصل تھی. محقق ہلی ابتدائی تعلیم کے بعد معنوی مدارج طے کرنے کی غرض سے اپنے دور کے معروف علماء کی خدمت میں باریاب ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا اور اپنے وقت کے معروف فقیہ شمار کیے جانے لگے. محقق ہلی فقہ کے علاوہ معاشرے میں رائج دیگر علوم سے بھی اچھی واقفیت رکھتے تھے. ان کی اہم ترین تصنیف شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ہے. دیگر کتابوں میں نافع, معارج اور تنبیہ کا نام لیا جا سکتا ہے. 18 ربیع ثانی سن 1355 ہجری قمری کو آیت اللہ مرزا علی شیرازی نے عراق کے شہر نجف میں 68 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے اسلامی علوم اور فقہ کی تعلیم آیت اللہ فشارقی اصفہانی اور آیت اللہ مرزا محمد تقی مجدد شیرازی جیسے اساتذہ سے حاصل کی، نیز 22 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ مرزا علی شیرازی فقہ اور اصول کے علاوہ علم کلام، حکمت، طب، تاریخ اور ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ وہ ایک مدت تک مسلمانوں کے مرجع تقلید بھی رہے۔ بائیس آبان سن 1344 ہجری شمسی کو ایران کے ایک عظیم محقق، ادیب اور مصنف استاد سعید نفیسی کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ابتدائی تعلیم کے بعد فرانس چلے گئے اور قانون اور سیاسیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے، نیز تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ وہ ایران اکیڈمی کے بھی مستقل ممبر تھے۔ استاد سعید نفیسی کی تالیفات اور ترجموں کی تعداد 180 سے زیادہ ہے، جن میں تاریخ بحقی، قابوس نامہ، غزلیات عطار جیسی کتابوں کی تصحیح اور ایران کی معاصر سماجی سیاسی تاریخ کا ترجمہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی فارسی کی جامع لغت اور دسیوں بیش قیمت مقالے استاد نفیسی کی دیگر تالیفات ہیں۔ تیرہ نومبر سن 1970 عیسوی کو شام میں حافظ الاسد نے ایک فوجی کودتا کے ذریعے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سن 1967 میں عربوں اور غاصب اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ اور جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے بعد بعض پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے کے سربراہ شام کے اس وقت کے صدر تھے اور حافظ الاسد دوسرے دھڑے کے سربراہ تھے، جو اس وقت شام کے وزیر دفاع اور شامی فضائیہ کے سربراہ تھے۔ 12 نومبر سن 1970 کو ہونے والے شام کی باس پارٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ حافظ الاسد کو ان کے عہدوں سے برطرفی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اگلے دن 13 نومبر کو غیر فوجی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی اور ملک کی باگ ڈور حافظ الاسد کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے چند دن کے بعد اعلان کیا گیا کہ نئی حکومت نیا آئین مرتب کرے گی۔ بہرحال مارچ سن 1971 میں حافظ الاسد صدارت کے عہدے پر فائز ہو گئے اور ملک کا اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حافظ الاسد سن 2000 میں اپنے انتقال تک اس عہدے پر باقی رہے۔ تیرہ نومبر سن 1970 عیسوی کو موجودہ بنگلہ دیش اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ایک بڑا اور ہولناک طوفان آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس تباہ کن اور ہولناک طوفان کے نتیجے میں 200,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ زخمیوں اور متاثرین کی تعداد 800,000 تھی۔ بعض رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 300,000 سے 500,000 تھی۔ اس ہولناک طوفان کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں گھر، کارخانے اور دیگر تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہولناک طوفان کے دوران چلنے والی ہواؤں کی رفتار 185 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ طوفان بنگلہ دیش میں آنے والا سب سے زیادہ تباہ کن طوفان شمار ہوتا ہے۔ بائیس آبان سن 1373 ہجری شمسی کو قدیم ایرانی زبانوں کے ماہر استاد ڈاکٹر مہرداد بہار کا انتقال ہوا۔ وہ ایران کے مشہور شاعر ملک الشعرا بہار کے بیٹے تھے اور اسی وجہ سے بچپن سے ہی ادبی اور تہذیبی ماحول میں پروان چڑھے۔ مہرداد بہار نے اپنی اعلیٰ تعلیم لندن یونیورسٹی میں پوری کی۔ انہوں نے ایران کے وسطی اور قدیم دور کی زبانوں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات کی۔ ڈاکٹر مہرداد بہار ایران واپسی کے بعد بنیاد فرہنگ ایران نامی ثقافتی ادارے اور فرہنگستان ادب و ہنر نامی ادبی و ہنری ادارے سے وابستہ اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر بہار کی تصانیف میں اساتیر ایران اور سخن چند دربار شاہنامہ یعنی شاہنامے کے بارے میں کچھ باتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
اگر آج سے ہزار سال پہلے ہم خداوند عالم کی آیات و نشانیوں کا عالم ہستی میں مشاہدہ کرنا چاہتے تو اس وقت کے معروضی حالات کی وجہ سے ہم مطلوبہ ہدف تک ہرگز نہ پہنچ پاتے۔ لیکن آج علم کی ترقی کی بدولت ہم ایک ذرے حتی ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک کے بارے میں خاطر خواہ علم و معلومات رکھتے ہیں، اور ان سب میں خداوند عالم کی تدبیر و حکمت اور آیات و نشانیوں کو درک کر سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی۔ قرآن حکیم اور بزرگان اسلام نے ہمیشہ انسان کو عالم ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور مخلوقات کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کو خدا شناسی کا بہترین راستہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم کی پہچان اور اس کی معرفت کے کئی طریقے اور راستے ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز اہم اور مشترک ہے وہ توجہ، فکر اور جستجو ہے۔ البرٹ آئنسٹائن ایک جگہ لکھتا ہے کہ عالم ہستی میں ایک عاقل اور قادر قوت موجود ہے، اور خود عالم ہستی اس وجود کی گواہ ہے۔ میں اس کائنات کی خلقت کو ایک حادثہ تصور نہیں کرتا، اور اس عالم کی خلقت میں پروردگار دو عالم کے ارادے اور خواہش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہوں گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خلقت کی رانائیاں پروگرام میں ہم خدا شناسی کے تناظر میں انسان کی خلقت اور اس خلقت میں خداوند عالم نے جو عظیم احسانات عطا فرمائے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے انسان کے بدن کے بعض حصوں کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم آنکھ اور دوسرے حصوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیا آپ نے آج تک دیکھنے کے عمل یا آنکھ کی بناوٹ میں غور و فکر کیا ہے؟ آنکھ کی بناوٹ ایک حیران کن اور بینائی کا عمل ایک حیران کن نظام ہے۔ خداوند عالم اس عظیم عنایت یعنی دیکھنے اور سننے کی نعمت کے بارے میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے آنکھ کان اور دل قرار دیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھ انسان کے بدن کے بلند ترین حصے یعنی سر پر ہے، تاکہ انسان اپنے اطراف میں آسانی سے تمام اشیاء پر نظر رکھ سکے۔ آنکھ انسانی اعضاء میں اہم ترین عضو ہے، جسے ہڈیوں کے درمیان رکھا گیا ہے، اور اس کی ہڈیوں کے پیچیدہ نظام کے درمیان موجود ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آنکھ ہر طرح کے بیرونی نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ آنکھ اور بینائی کا عجیب و غریب نظام یعنی آنکھ کا پردہ بینائی کے اعصاب یا پٹ اور مسلس وغیرہ اس انداز سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اپنا کام بر وقت اور صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو بینائی اور دیکھنے کا پورا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں آنکھوں کا بیک وقت کام کرنا اور دونوں کے مسلس اور اعصابی نظام کا بیک وقت فعال ہونا اور باریک سے باریک چیز کو دونوں آنکھوں کا دیکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور و فکر کرتا ہے اس کے خالق کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سننے کی صلاحیت ایک اور ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے گرد و پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ سننے کا نظام تین حصوں پر مشتمل ہے، ایک بیرونی کان، ایک درمیانی اور ایک اندرونی کان کا حصہ۔ اس پورے نظام میں کان کے پردے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آواز اور اس کی لہریں کان کے پردے پر ایک مخصوص ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ یہ ارتعاشات کان کے اندرونی مخصوص اعصاب یا پٹھوں کے ذریعے دماغ تک منتقل کر دی جاتی ہیں۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کا نظام بھی اپنے اندر ایک عجیب دنیا سمائے ہوئے ہے۔ سونگھنے کے عمل میں بو کا احساس کرنے والے کئی قسم کے سیلز ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ان خلیوں کی تعداد 200 سے 4 ملین تک ہے۔ چکھنے کے عمل میں بھی زبان کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو زبان کے چکھنے کی اس صلاحیت کی بنا پر انسان کھانے اور پینے کی اشیاء کا مزہ چکھتا ہے اور مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر پسندیدہ ذائقے والی غذاؤں کو مسترد کر دیتا ہے۔ زبان پر موجود سیلز یا ٹیسٹ بڈس ایک مخصوص اعصابی نظام کے ذریعے انسانی ذہن کے ساتھ منسلک ہیں۔ زبان کے مختلف حصے مخصوص ذائقوں کی تشخیص دیتے ہیں۔ زبان پر موجود یہ بڈس ان ذائقوں کی تمام تفصیلات دماغ کو بھیجتے ہیں اور انسانی دماغ ان ذائقوں کو تشخیص دیتا ہے۔ سامعین، کیا آپ نے بدن پر موجود جلد کی بناوٹ پر کبھی غور کیا ہے؟ جلد کا بھی ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ انسانی جلد میں ہزاروں سوراخ ہیں، لیکن ان سوراخوں کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ انسان اگر کئی گھنٹے پانی میں موجود رہے تو پھر بھی پانی بدن کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ جلد کی ایک اہم ذمہ داری بدن کو مناسب درجہ حرارت فراہم کرنا ہے، اور یہ عمل پسینے کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ جب انسانی بدن پر پسینہ آتا ہے تو اس سے نہ صرف جلد کا درجہ حرارت متوازن ہوتا ہے بلکہ اضافے اور فالتو مادے بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسانی جلد کے نیچے بعض غدود ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے چکنائی کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، جس سے انسانی جلد تر و تازہ اور شفاف نظر آتی ہے۔ جلد چھونے کی حس کا مرکز ہے۔ چھونے کی حس سے انسان چیزوں کی سردی، گرمی، نرمی اور ملائمت کا احساس کرتا ہے۔ انسانی پیکر میں کچھ ایسے غدود ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کیمیائی کارخانے کے طور پر کام کرتے ہوئے انتہائی ظریف عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ غدود خون میں سیال مادے جنہیں ہارمون کہا جاتا ہے شامل کرتے ہیں۔ یہ ہارمون انسانی بدن میں نمو، خون کے دباؤ، خون میں موجود شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن اور نفس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا یہ سارا نظام یعنی ہارمون کا اخراج، بدن کے مختلف نظاموں میں ان ہارمونز کی ضرورت اور رسائی، اور ہر ہارمون کا متعلقہ عضو تک پہنچنا عقل و تدبیر اور انسان کی خلقت میں علم و حکمت کی علامتیں نہیں ہیں؟ خداوند عالم کی وہ لازوال ہستی ہی ہے جو انسانی بدن کی تمام ضروریات سے آگاہ ہے۔ وہ وہی ہے جو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے جو ضرورت مند کو اسی کے اپنے وجود یا اس کے قرب میں عطا کر دیتا ہے۔ ہم خداوند عالم کا ان تمام نعمتوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جس کو زبان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انسانی بدن کے چند اور اہم نظاموں پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا عابد یا ستار، یا واحد یا غفار، یا عابد یا ستار، یا واحد یا غفار، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق، یا
مشکل تیرا پیغام
اللہ
خاص تیرا انعام
اللہ
درد کی یہ اکسیر
اللہ
ایمان اس کی تاثیر
اللہ
درد کی یہ اکسیر
اللہ
ایمان اس کی تاثیر
اللہ
ہے سلسلہ احساس الحمد سے تاولناس ہے سلسلہ احساس
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میزبان ہاشم علی کا سلام۔ سامعین، حسب معمول پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران: ایران کو ناپائیدار بنانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا، صدر ایران۔ روزنامہ العرب: بائیڈن کی تقریر میں انسانی حقوق کا ہلکا سا ذکر، السیسی کی حمایت ہے، غیر ملکی دباؤ کی امیدوں پر پانی پھرا۔ اور جاپان ٹائمز: جلد ہی دنیا کی آبادی 8 ارب ہو جائے گی۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز: وسطی ایشیا اور قفقاز میں موجود دہشت گرد۔ روزنامہ سیاست روز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ داعش کے دہشت گرد بھاگ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے اور وہاں عام زندگی گزارنے کے ساتھ ہی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ جب ایران کی وجہ سے داعش گرو شام اور عراق میں حکومت کی تشکیل میں ناکام ہو گیا، تو اس کے بہت سے دہشت گرد آذربائیجان، افغانستان، پاکستان، تاجکستان، وسطی ایشیا اور قفقاز کے دیگر ملکوں میں پھیل گئے، جس کا اندازہ پہلے سے ہی لگایا جا رہا تھا۔ ان میں اکثر ملکوں نے شام میں داعش کی دہشت گردی کے وقت اس خوفناک دہشت گردانہ تنظیم کی تشکیل میں کردار ادا کیا تھا۔ روزنامہ الاخبار: نہ ڈرے نہ خریدا جا سکے اور نہ ہی استقامتی محاذ کو نشانہ بنائے، سید حسن نصر اللہ نے لبنانی صدارتی امیدوار کی خصوصیات کا اعلان کر دیا۔ روزنامہ الاخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے گزشتہ روز لبنان کے صدارتی امیدوار کے لیے شرطوں کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ایک صدر کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس حساس دور میں کسی سے بھی یہ خلا پر کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسی صفات کا ذکر کیا جن کا نئے صدر میں ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کو ایسا ہونا چاہیے جس پر استقامتی محاذ کو اعتماد ہو، جو امریکیوں سے نہ ڈرتا ہو اور قومی مفادات کو اپنے ڈر پر ترجیح دیتا ہو، نہ اسے بیچا جا سکتا ہو اور نہ ہی اور خریدا جا سکے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہمیں ایسا صدر نہیں چاہیے جو استقامتی محاذ کی حمایت کرے اور اس کی مدد کرے، کیونکہ استقامت کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسا صدر چاہیے جو استقامت کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت: پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا برداشت نہیں کریں گے، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ روزنامہ جسارت: عمران خان پر حملہ سازش نہیں، انفرادی عمل تھا، وفاقی حکومت کو رپورٹ پیش۔ اور امر اجالا: آئل پرائس کی روس سے جتنا تیل چاہے خریدے ہندوستان، ہندوستان کے دورے پر امریکی وزیر خزانہ کا بیان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: نواز شریف اسے آرمی چیف بنانا چاہے گا جو اس کی مدد کرے گا، افسوس اپنے دور میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا، عمران خان۔ روزنامہ جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ وہ اپنے دور حکومت میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکے۔ میرے دور حکومت میں طاقتور اور کرپٹ کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا اختیار نہیں تھا، لانگ مارچ آئین کے مطابق اور ہمارا حق ہے، اس سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میری حکومت الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے ہٹائی گئی، جو غیر آئینی تھا۔ ان کا مقصد مجھے راستے سے ہٹانا ہے۔ روزنامہ سیاست۔ اقلیتی بہبود پر آندھر پردیش میں 20,000 کروڑ سے زیادہ کا خرچ، جگن۔ روزنامہ سیاست نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے 135ویں یوم پیدائش کے موقع پر آندھر پردیش حکومت کی جانب سے یوم قومی تعلیم اور یوم اقلیتی بہبود منایا گیا۔ گنٹور میں منعقدہ اس پروگرام میں چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی نے شرکت کی اور مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے حکومت کے سنجیدہ اقدامات کا حوالہ دیا۔ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہر مسلمان نوجوان نہ صرف قومی بلکہ عالمی سطح پر مسابقت کے قابل رہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، ہم امریکہ اور مغرب کی داستانوں سے دوسرے ملکوں کے اذہان کو متاثر نہیں ہونے دیں گے، غریب آبادی۔ وائی جیسی، یقیناً ہم دشمنوں سے چین و سکون چھین لیں گے، وہ خوف میں ہیں اور ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں، جنرل سلامی۔ اور سانا نیوز ایجنسی، دہشت گردی اور تکفیریوں کی مالی مدد سے شام کو تباہ کرنے میں ناکامی کے بعد اب امریکی محاصرے سے اسے تباہ کرنے کے در پہ، سید حسن نصر اللہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے، کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰ نے 1 برس کربلا معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہما الرحمٰ جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولائے کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن عرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی، اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضیانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرستا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سعی کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے 2 روٹی پکانے اور 2 گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی اور 1000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ نے اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکلوں گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ الرحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ الرحمہ نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائیں۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ جب تک بحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے، اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خانِ قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا، اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو، کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے، اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمہ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن نازنین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی، اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ نے پروگرام درخشاں ستارے سنا، اور سامعین اس سے پہلے کہ اگلا پروگرام پیش کیا جائے، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری ویب سائٹ کا پتہ آپ نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے، اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرائے راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے۔ یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورڈ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے، اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارما سرائے بنائے گئے۔ یہ کارما سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کاروان سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کاروان سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی ہال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی ہال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں۔ گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستون دار ہال والے، چار ایوان والے اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپائیوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کریں۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی۔ کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
Thank you.